السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات قرآن عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کی خرابی کو دور رکھے گا، اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. حضرات گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ کل یہاں تک پہنچی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جب ایرانی کلچر نے حملہ کیا زبردست، تو اس وقت امام نے اس کو روکا اور مسلمانوں کو اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا. پھر امام رضا کا زمانہ آیا جس میں آپ کے سفر سے شیعہ مذہب کو ایک غیر معمولی فائدہ پہنچا، اور پھر نوے امام کا زمانہ آیا جس کے اندر بچپن اور امامت کا فلسفہ بھی واضح ہوا. نوے امام کے زمانے میں بغداد میں ایک نئی تحریک شروع ہوئی، اور وہ تحریک تھی بغداد پر کرسچین انفلوئنس اور عیسائی اثرات، اور یہ رومن انفلوئنس تھا جو ترکی کے تھرو بغداد کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. نوے امام کے زمانے میں آپ نے اس کا مقابلہ کیا بغداد میں، اور بغداد میں اس تحریک کو پنپنے نہیں دیا. عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں آپ کو مذہبی کتابوں میں نہیں ملیں گی، یا زیادہ نہیں ملیں گی ڈیٹیل سے. اس کے لیے آپ کو دوسری تاریخ پڑھنا پڑے گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ترکش کنیزوں کے ذریعے اور ترکش غلاموں کے ذریعے بغداد کے رئیسوں کے اور امیروں کے محل بھر گئے ترکش کنیزیں. بڑی خوبصورت تھیں، ترکش غلام بڑے سمجھدار، ہوشیار، اور ویسے افریقہ کے کالے غلاموں کی طرح خالی خدمتگار نہیں تھے، بلکہ وہ ہنرمند تھے، پڑھے لکھے تھے، کاریگر لوگ تھے. تو تمام بڑے بڑے لوگ جن کے گھروں میں غلام اور کنیزیں رہتے ہیں اور جن کے دست و بازو پر حکومت چل رہی تھی, جو حکومت کے بڑے بیوروکریٹ تھے یا منسٹر تھے, ایڈوائزر تھے, ان کے گھر ترکی غلاموں اور ترکی کنیزوں سے بھر گئے. اور یہ ترکی غلام اور ترکی کنیزیں دیکھنے میں تو مسلمان تھے مگر در حقیقت یہ رومن گورنمنٹ کے ایجنٹ تھے, جو اندر اندر مسلمانوں کی تہذیب, مذہب, کلچر, ہر چیز کو بگاڑنا چاہتے تھے. نوے امام نے اس کا مقابلہ کیا اور بغداد میں یہ تحریک کامیاب نہیں ہونے پائی. چنانچہ آپ اس بات کو غور کیجئے کہ فوراً نوے امام کی شہادت کے بعد کیپٹل چینج ہوا بغداد سے سامرہ. اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معتصم کے بعد متوکل نے اور اس کے بعد اس کے تین چار جانشینوں نے بغداد کو چھوڑ کے سامرے کو کیپٹل بنایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ایک گھر شفٹ کرتا ہے, اگر آپ پالا گلی سے گھر شفٹ کر کے امام باڑہ روڈ پر گھر لیجئے تو اچھے خاصے پیسے شفٹنگ میں خرچ ہوتے ہیں, پرابلم آتی ہے, مشکلات پیدا ہوتی ہیں, وقت صرف ہوتا ہے, پیسہ صرف ہوتا ہے, زحمت ہوتی ہے, آسان کام نہیں ہے ایک فیملی, چھوٹی سی فیملی کا خالی اپنا گھر شفٹ کرنا. کیپٹل شفٹ کرنا آسان نہیں, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ پورا دارالسلطنت بدل جائے. اس کے اندر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, پورا بنانا پڑے گا, سب ان کے رہنے کے لیے بنانا پڑے گا, آفیسرس کے لیے بنانا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, پورا شہر آباد کرنا پڑے گا. تو کیپٹل شفٹ کر لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا مجلس پڑھ رہا تھا, موزہ کے بیٹھ کے مجلس پڑھنے لگا, ایسا نہیں. اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو جب تک کوئی خاص ریزن نہ ہو اس وقت تک کیپٹل شفٹ نہیں ہوتا. اور پھر جتنی آئیڈیل سچویشن بغداد کی تھی اتنی آئیڈیل سچویشن تھی بھی نہیں سامرے کی. تو کیا وجہ تھی یہ سامرے کیپٹل شفٹ کیا گیا؟ یہ اسی لیے شفٹ کیا گیا کہ وہ لابی جو اسلام میں گڑبڑ کرنا چاہتی تھی اس نے یہ محسوس کیا کہ بغداد میں یہ کام کامیابی کے ساتھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ بغداد اب پرانا ہو چکا تھا. اب بغداد کو بسے ہوئے قریب قریب 100 برس ہو رہے تھے, لہذا ان لوگوں نے کیپٹل شفٹ کیا. یہی وہ زمانہ تھا جب ہمارے 10ویں امام تشریف لائے اور سامرے میں آ کے مقیم ہوئے, اور یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن کے خلاف زبردست تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی. آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام حسین تو ٹھیک ہے لڑکے شہید ہو گئے, باقی امام کیا کیے, تو یہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ باقی امام کا ہر ہر زندگی کا منٹ خدمت دین میں خرچ ہوا. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی اسٹڈی نہ کریں یا ہمیں معلوم نہ ہو یا ہماری نالج میں نہ ہو, الگ الگ بات ہے. قرآن کے خلاف اس زمانے میں تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی جب قرآن کو کنڈم کیا جائے, تو قرآن کے خلاف باقاعدہ بغداد میں پورا ایک موومنٹ چلا. جس کے اندر ایک شخص جس کا نام تاریخ میں ابن ابی الاوجا لکھا ہے، جو دیکھنے میں بظاہر مسلمان تھا مگر اندر سے بے دین تھا اور قرآن پر اللہ پر بلیو نہیں کرتا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تناقض القرآن. تناقض القرآن کا ترجمہ میں آپ کو کر کے سناؤں، یعنی کنٹراڈکشنز آف قرآن. تناقض عربی میں کنٹراڈکشن کو کہتے ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تناقض القرآن، یعنی کنٹراڈکشنز آف قرآن، اور ایسی آیتیں جمع کی جو اس کے خیال میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی تھی، اور اس نے پبلک میں اس کی پبلسٹی شروع کی. اچھا، قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. یعنی قرآن کے کلام خدا ہونے کے لیے ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. اگر آدمی کنٹراڈکشن دکھا دے قرآن میں تو قرآن ہی کے قول کے حساب سے قرآن یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس نے یہ کام کیا اس لیے کہ اس کے پہلے ایک موومنٹ چل چکا تھا قرآن کا جواب بنانے کا، وہ چھٹے امام کے زمانے میں چلا تھا، اور چار آدمیوں نے جن کے نام تاریخ میں لکھے ہیں یہ ذمہ لیا تھا کہ ہر ایک 1/4 قرآن کا جواب لکھے گا، اور جب آئندہ سال حج میں آئیں گے. اچھا، یہ ساری پالیسیاں حج میں بنتی نہیں، یہ واضح رہے. ہاں، دیکھنے میں حاجی ہوتے ہیں لیکن اصلیت میں کیا ہوتے ہیں میں کیا بتاؤں. حج میں آئے چار آدمی، دشمنان اسلام حاجی بنے ہوئے، بیٹھ کے جس ٹیم بنائی کہا کہ 1/4 ہر ایک لکھ لے، اور آئندہ سال جب آؤ تو لے آؤ اپنا اپنا سب کو جمع کر لیں اور پیش کر دیں کہ لو بن گیا قرآن کے جیسا. سال بھر ان لوگوں نے کوشش کی، کسی سے نہ بنا، چاروں خالی ہاتھ آئے. یہ چاروں اس ٹھکانے پر جہاں پر ان کا ملنا طے تھا بیٹھے ہوئے، ہر ایک اپنی اپنی ناکامی کا ذکر کر رہا تھا. جو ادھر سے چھٹے امام گزرے اور کچھ فرمایا نہیں، نہ ان کی طرف مڑ کے دیکھا، صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے گزرے کہ قل لو اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے رسول، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان و جن مل کے بھی اس قرآن کے جیسا بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، چاہے ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو. اور وہ چاروں کو شاک لگا، اور ایک آدمی حج کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس کا اعتراض کیا ہے بھائی؟ ایک اللہ کا بندہ حج کے زمانے میں مسجد الحرام کے اندر قرآن کی ایک آیت زور زور پڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تو یہ ایک تحریک اٹھی تھی پہلے چھٹے امام کے زمانے میں، لیکن جب یہ تحریک فیل ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ مشکل کا کام ہے. تو دسویں امام کے زمانے میں یہ تحریک اٹھی تناقض القرآن والی، کنٹراڈکشن تھا قرآن کی. امام نے اپنے ایک شاگرد کو مدینے سے بھیجا، اس وقت دسویں امام مدینے میں تھے، اور کہا کہ تمہاری اس کی جان پہچان ہے. اس نے کہا ہے. کہا تم جانا اور وہ کتاب دکھاتا ہے ہر ایک کو, تم بھی اس سے مطالبہ کرنا کہ ہم نے سنا ہے تم نے کوئی کتاب لکھی ہے, تو لا کے دکھائے گا تمہیں. اور جب دکھائے وہ کتاب تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ یہ تمہارا کلام ہے قرآن یا کسی اور کا ہے. تو ظاہر ہے کہے گا بھائی میرا کلام نہیں ہے کسی اور کا ہے. تو ان کا وہ کوئی اور اگر آ کے کہہ دے کہ جو تم مطلب لے رہے ہو یہ نہیں ہے میرا مطلب دوسرا ہے, تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ جس کا کلام ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی جملے کا جو تم مطلب لے رہے ہو یہ مطلب میرا نہیں تھا, میرا مطلب یہ ہے. یہ صاحب گئے وہاں اور جا کے ملے تو رات کا وقت تھا جب اس سے ملے, اور سردیوں کا زمانہ تھا, عراق میں سردی تیز ہوتی ہے. کمرے میں وہ آتش دان جل رہا تھا جس میں آگ واگ روشن کر کے کمرے کو گرم کرتے. کتاب اس نے لا کے دکھائی, انہوں نے دیکھی بھالی اور یہی سوال کر دیا جو امام نے بتایا تھا. تھوڑی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا وہ, ان کی شکل دیکھتا رہا. اس کے بعد کتاب لی اور جو آگ جل رہی تھی اس میں ڈال دی. کہنے لگا یہ جواب ہے. اور اس کے بعد غور سے ان کو دیکھا, کہنے لگا میں تم سے بھی واقف ہوں, تمہاری لیاقت سے بھی واقف ہوں. یہ تمہارے دماغ کی بات ہی نہیں ہے, یہ مدینے سے اونٹوں پر لد کے آیا ہے معاملہ جو تم نے مجھ سے کہا ہے. اچھا جا کے ان سے کہہ دینا کہ میں نے کتاب جلا دی ہے. دیکھا آپ نے, رسول نے یوں ہی اہل بیت تو قرآن کو ساتھ نہیں کیا ہے. جہاں جہاں قرآن کا خطرہ ہوا اہل بیت نے مدد کی. صلوات بھیجتے ہیں محمد وال. اور اب تھوڑے دنوں کے بعد اس واقعے کے امام خود سامرے تشریف لائے اور یہاں ان کے آپ نے ہدایت و تبلیغ شروع کی. بظاہر بادشاہ نے بلایا تھا ظلمن, مگر دین کی عبادت بھی ضروری تھی. یہ تحریک بستی رہی. کیا آپ توجہ سنیے گا, میں بہت مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا سبق کر کے آپ کو سنا دوں. یہ تحریک ڈیولپ ہوتی رہی اور ٹرکش انفلوئنس کے نام سے رومن انفلوئنس بڑھتا رہا. اوپر اوپر جو بینر تھا وہ جو ٹرکی کا لگا تھا, وہاں مسلمان تھے لوگ, لیکن اصلیت میں ترکی کے تھرو رومی اثرات تھے مذہبی جو آنے لگے تھے. اور اسی وقت میں مبلغین آنے لگے تبلیغ کرنے کے لیے عیسائیت کی, اور دن بہ دن ان کا اثر بڑھنے لگا. دن بدن ان کا اثر مسلم عوام میں بڑھنے لگا. کچھ دعا تعویذ کرتے تھے, کچھ اس طرح کا کام کرتے تھے وہ لوگ, اور کچھ تبلیغ کرتے تھے, کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کو گمراہ کرتے تھے. اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ دسویں امام کی شہادت ہو گئی, اور اب گیارہویں امام کا زمانہ آیا. اچھا یہ اثر جو ہے یہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا, یہاں تک کہ اندر اندر انہوں نے اپنے پنجے اتنے جما لیے اور اپنی گرپ اتنی مضبوط کر لی کہ اب یہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ کہ ہم ریوولٹ کر دیں گے اور تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کرسچین ہو جائیں گے اور فوج کے لوگ جو ہیں بڑے بڑے وہ کرسچین ہو جائیں گے. اور اسی زمانے میں ایک کھیل اور ہوا کہ ایک پریسٹ آیا اور اس نے اپنا کرشمہ یہ دکھانا شروع کیا کہ وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تھا تو پانی برستا تھا. اس نے اور زیادہ ان کی طاقت بڑھائی اور اب جگہ جگہ اس کے شو ہونے لگے. آج یہاں دعا مانگیں گے اور پانی برسائیں گے اور آج وہاں دعا مانگیں گے اور پانی برسائیں گے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں اور وہ بڑی شان شوکت سے لایا جاتا تھا اور ہاتھ اٹھاتا تھا اور واقعین ابراتا تھا اور پانی برستا تھا اور اس کے بعد وہ کرسچینٹی کی تبلیغ کرتا تھا. یہاں تک کہ اس کی گرپ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب بادشاہ کی سمجھ میں یہ آیا کہ چار دن میں ہمارا تخت جانے والا ہے. اس لیے کہ اب وہ پادری جو تھا وہ پریسٹ جو تھا وہ اتنا پاورفل ہو چکا تھا ماسز میں کہ نہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا نہ اس کو قتل کیا جا سکتا تھا نہ اس کو ملک سے نکالا جا سکتا تھا. اس لیے کہ اس کی فالوئنگ اتنی بڑھ گئی تھی اور ماسز میں اتنا پاپولر ہو گیا تھا کہ اب بادشاہ سلامت کے بس میں نہیں تھا اس پہ ہاتھ ڈال دیا. یہی وہ وقت تھا جب بادشاہ گیارہویں امام کے پاس آیا. دیکھیے کلونا محمد کی تصویر اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. بارہویں امام تو پردے میں ہے, گیارہویں امام تک ظاہر رہے. تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے امام کے پاس وہ لوگ آیا کرتے تھے جن کے ہاتھوں پر حکومت چلتی تھی. گیارہویں امام کے پاس بھی وہ آیا ہے جو حکومت چلا رہا ہے. معلوم ہے یہاں سے لے کے وہاں تک انداز ایک ہے, کل نہ محمد. اور ہمایا اور آنے کے بعد ان نے جملہ وہی کہا جو اس کے بڑے والے کہا کرتے تھے, یا ابن رسول اللہ انصر امت جدك, اے فرزند رسول اپنے دادا کی امت کی مدد کی. چونکہ اس نے عوام کے دلوں میں اپنا اثر قائم کیا لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ عوام کے دلوں سے اس کا اثر بویا جائے. بنیادی بات یہ تھی. چنانچہ حضرت نے کہا کہ اچھا کل تو اعلان کر اور جتنی زیادہ پبلک جمع کر سکتا ہے اتنی زیادہ جمع کر, جتنا زیادہ انتظام کر سکتا ہے اتنا کر لے. اور پھر اس کو بلا اور میں بھی آؤں گا اور اس کے بعد اس مسئلے کو واضح کر. چنانچہ بڑا اسٹیج بنا, بہت بڑی پبلک آئی کسی میدان میں, بادشاہ بھی آیا, وہ پادری بھی آیا, امام بھی آئے اور اس سے کہا گیا کہ دعا کر. اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ پڑھنا شروع کیا اور آسمان پر بادل آنا شروع ہوئے اور ایسا ماحول بننے لگا کہ اب دو چار منٹ میں پانی کی بوندیں زمین پر گرنے لگیں گی. ایک مرتبہ امام اٹھے اور وہ ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا, جا کے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا لی. رومال ہاتھ میں تھا حضرت کے, رومال ڈال کے وہ کوئی چیز ہاتھ سے اس کے اٹھا لی اور رومال میں لپیٹ کے آن کے اپنی جگہ بیٹھ گئے. تو کہا ہاں بھائی اپنی روحانیت سے دعا مانگ کے برساتا رہے پانی. اور جیسے ہی ہاتھ سے وہ شے ہٹی ایک دفعہ ہوا کا رخ بدلنے لگا اور ابر چھٹنے لگے اور سورج نکل آیا اور منظر ہی بدل گیا. اب وہاں کچھ نہیں, سارے مجمع نے یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی نے جا کے امام نے وہ چیز کچھ اس کے ہاتھ سے اٹھا لی اور منظر بدل گیا. اب جب وہ بالکل دعائیں وعائیں کر کے تھک گیا اور سورج کی کرنوں میں کوئی کمی نہ آئی تو امام کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہ اس کے مذہب کی بات ہے نہ اس کی روحانیت کی بات ہے, اس کو کہیں سے اللہ کے کسی نیک بندے کی ایک ہڈی مل گئی ہے جس میں صفت یہ ہے کہ جب آسمان کے نیچے آئے تو باران رحمت ہو. لہذا اس اچھی چیز سے اس نے اپنے برے مقصد کا پروپیگنڈا شروع کیا اور اس کو ہم کسی محترم و محفوظ جگہ پر دفن کر دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب اللہ اور بندے کے رشتے کا کمال دیکھ. اب ضرورت اس وقت تھی کہ معجزہ دکھایا جائے, اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہی ہے مذہب کو بچانے کے واسطے. تو یہی تراپٹ ٹائم تھا اعجاز نمائی کا. تو حضرت نے دعا کی, بادل آئے, کہا یہاں نہیں برسیں گے, کسی علاقے کا نام لیا جہاں پانی کی ضرورت تھی, کہا یہ وہاں برسیں گے. پھر دعا کی, پھر بادل آئے, پھر کسی اور علاقے کا نام لیا کہ یہ وہاں برسیں گے. اس طرح دعا کرتے رہے, بادل آتے رہے جاتے رہے, آخر میں کہا یہ بادل یہاں برسیں گے مگر ابھی نہیں برسیں گے, تم لوگ اپنے گھروں کو واپس جاؤ, جب آخری آدمی اپنے گھر پہنچ جائے گا جب بوندیں پڑیں گی. تو اس تحریک نے اسی وقت دم توڑ دیا اور وہ تحریک وہیں پہ جا کے ختم ہو گئی, ورنہ انہوں نے سازش ایسی کی تھی کہ چار دن کے اندر اندر یہ ریولٹ کر دیتے اور پورے اسلامی جو سلطنت تھی اس کو ختم. تو عزیزان گرامی, پہلے امام سے لے کے اور گیارہویں امام تک یہ جو میں نے آپ کو ایک سلسلہ سنایا ہے کہ کس طریقے سے ہر زمانے میں جیسا جیسا زمانہ آیا ویسا ویسا اماموں نے دین کی خدمت کی اور مدد کو سہارا دیا. اب اس سلسلے میں میرے پاس صرف تھوڑا سا بس کل ہی کی مجلس میں ہے, پرسوں رات کو صرف بتا دی ہوتے ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا کہ اب جو ان لوگوں کے لیے ہمارا عقیدہ ہے جس پر لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں, جو میں نے کل بھی اشارہ کیا یہاں بھی اور پھر مغل مسجد کی مجلس میں بھی, کہ ساری مشکلوں کے بعد اور سارے ہنگاموں کے بعد اور سارے فساد کے بعد جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, بجائے اس کے کہ مسلمان اپنی حالت کو ریئلائز کریں, جو ہندوستان میں سچویشن ہے وہ دیکھیں, جو انٹرنیشنل سچویشن ہے وہ دیکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی صفوں میں اتحاد اور یونٹی اور ایکتا بنائیں. ایک گروپ ایسا ہے جس کو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے, وہ صرف ایک ہی کام پر لگا ہے کہ شیعہ کافر ہے. ان کو دنیا میں کوئی دوسرا کام ہی نہیں, نہ یہ روضہ دیکھتے ہیں, اور ایک ہی مشن ہے کہ شیعہ کافر ہے. ہمارا اتنا گڈا آیا ابھی مغل مسجد رکھا ہوا ہے, گڈایا کہتے شیعہ کافر ہے, کائے کے لیے کافر ہے؟ یہ اپنے اماموں کے لیے علم غیب کے قائل, یہ جانتے ہیں کہ ان کے امام علم غیب رکھتے ہیں لہذا کافر ہے. ارے آپ نے کہہ دیا ہو گئے کافر, ہمیشہ کہ ہم اپنے اماموں کے لیے قائل ہیں کہ امام علم غیب رکھتے ہیں, بالکل قائل. اور ہمارا اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں اس کی خدائی چلی جائے. علم غیب کیا ہے؟ فیوچر کا علم. فیوچر کا جو علم ہے وہ علم غیب کہلاتا ہے. اگلے گھنٹے کیا ہونے والا ہے کیا لوگوں کو معلوم نہیں, یہی غیب ہے. اگلے دن کیا ہونے والا ہے غیب ہے. اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے یہ غیب ہے. تو یہی تو علم غیب ہے نا, وہ آپ کو بھی ہوتا ہے. یہ علم غیب جو ہے وہ علم کی ایک ڈیولپ فارم ہے. جب آدمی کے پاس علم بستا ہے تو اس کو فیوچر کا علم بھی ہونا چاہیے. یہ علم کی ایک ڈیولپ فارم ہے, ترقی یافتہ شکل ہے علم کی. ہم کو آپ کو ہوتا ہے علم غیب, ہمیں ہے. نہ ہم خدا ہیں, نہ رسول ہیں, نہ امام ہیں, نہ معصوم ہیں, نہ ولی ہیں, نہ پیر ہیں, نہ مرشد ہیں, کچھ نہیں ہے. مگر ہمیں ہے علم غیب. آپ کہیے کیا ہے, سنیے. جس فیلڈ میں آدمی رہتا ہے اس فیلڈ کے متعلق اس کے معلومات زیادہ ہوتے ہیں. جب زیادہ ہوتے ہیں تو فیوچر کی بات بھی بتا دیتا ہے. ایک مریض کو چیک کر کے اور کنڈیشن دیکھ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر کہتا ہے 6 مہینے زیادہ نہیں چلے گا یہ. ہم نے کہا بس ستمبر تک یہ ختم ہو جائے گا. لاکھ دوائیں ہوئی, علاج ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا, وہ ستمبر تک ایکسپائر ہو گیا. مارچ میں اس نے کہہ دیا کہ ستمبر تک ختم ہو جائے گا, اور ستمبر تک ختم ہو گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کے مثالیں ہیں آپ کے پاس کہ نہیں ہیں؟ کوئی کیس تھا, پرانے وکیل کے پاس گئے ہوشیار, جس کی زندگی کورٹ میں گزری پریکٹس کرنے میں. انہوں نے کہا پارٹی کمپرومائز کر رہی ہے, کر لو, وہ جو پیسے مل رہے ہیں لے لو, یہ کیس کمزور ہے, مقدمہ لڑو گے تو ہار جاؤ گے. لوگوں نے اونچا کر دیا, ہمیں کمپرومائز نہیں کرنے دیا, لڑوا دیا. 4 برس کے بعد جب فائنل ہوا معاملہ تو ہم ہار گئے. 4 برس پہلے اس بڈھے وکیل نے کہہ دیا تھا, پیسے بھی گئے, ٹائم بھی گیا, کچھ ملا بھی نہیں, ہار بھی گئے. اس وقت کہہ رہا تھا پارٹی کمپرومائز کر رہی ہے, جو بھی دے دلا کے لے لو, جتنا مل رہا ہے کر لو ختم. اگر اس وقت کمپرومائز کر کے کچھ پیسے بھی مل جاتے, ٹائم بھی بچ جاتا, سب کچھ. ہماری ساری زندگی کالج میں گزری. لڑکے کو آپ ہمارے سامنے لائیے, ہم 5 منٹ بتا دیں گے پاس ہوگا کہ فیل ہوگا. रिजल्ट आएगा जुलाई में, हम अभी बता देते हैं मार्च में के पास होकर के देखो। सारी जिंदगी आदमी जिस फील्ड में रहता है, कोई एक्सपर्ट बिजनेसमैन है वो कह देता है ये कारोबार न करना, इसमें घाटा हो जाएगा, छह महीने बाद बैठ जाएगा ये धंधा। क्या आज तो खूब कमाई हो रही है, लगा दिए पैसे वाले, छह महीने बाद घर के भी चले गए। जो जिंदगी भर उसको तिजारत का जो तजुर्बा है वो बता रहा है कि छह महीने बाद ये कोलैप्स हो जाए। तो मालूम है कि इल्म जब ज्यादा डेवलप होता है तो फ्यूचर भी दिखाई देने लगता है, और मयाब में फ्यूचर भी दिखाई देने लगता है। फ्यूचर आप यूं समझिए कि जैसे आप किसी जगह बिल्कुल अंधेरी काली रात में खड़े हैं कि आगे आप हाथ यूं कीजिए तो हाथ नहीं दिखाई देता, इतना अंधेरा है कि आपने अपने हाथों को यूं किया तो हाथ आपके नहीं दिखाई दिया, ऐसी काली और अंधेरी रात। इल्म गैब क्या है? इल्म गैब है टार्च। अब किसी आदमी के पास इल्म की टार्च है, उसने रोशन की तो छोटी सी टार्च थी, बिल्कुल 3-4 फीट आगे तक दिखाई देने लगा है। दूसरे के पास उससे बड़ी टार्च थी, उसने रोशन की तो ये सामने की दीवार जो है यहां तक रोशनी फैल गई दिखाई दी। लेकिन उसकी टार्च जो थी वो उसकी टार्च से बड़ी थी, और एक के पास और बड़ी टार्च थी तो मस्जिद का जो गेट है वहां तक दिखाई देने लगा, सब यहां से वहां तक रोशन हो। लेकिन उसके आगे फिर अंधेरा, ना से आगे नहीं दिखाई दिया। तो मालूम है कि जितनी ताकत की टार्च होती है, किसी ने 3-4 फीट आगे तक दिखाया, किसी ने 10-15 फीट आगे तक दिखाया, किसी ने 25-30 फीट आगे तक दिखाया, ये हमारी लियाकत और हमारी नॉलेज है। लेकिन जिनके पास पूरी किताब का इल्म है, अगर कयामत तक देख रहे हैं तो हैरानी किस बात की है। सलावत है जय मोहम्मद जाने के नाम। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, आज तो सिर्फ एक मिसाल दे दूंगा आपको कि इमाम ने अपने इल्म गैब का मुजाहरा लाखों के मजमे में किया। उमर सात के पास ईरान की गवर्नरी का ऑर्डर मौजूद है, और तय यह है कि जब हुसैन को कत्ल करके आएगा तो जाके ईरान की गवर्नरी का चार्ज लेगा। हुसैन आशूरे के दिन भरे मजमे में कहते हैं कि उमर साद, तू जिस राय की गवर्नरी के लिए मुझे कत्ल कर रहा है, रे ईरान का कैपिटल था, तेहरान के पास आज भी एक इलाका है जो रे कहलाता है, जिस रे की गवर्नरी के लिए तू मुझे कत्ल कर रहा है उस शहर रे का गेहूं खाना तुझे नसीब नहीं होगा, तू वहां नहीं जा सकता। देखिए फ्यूचर की बात मजमा आम में कही जा रही है। उस मलून ने इमाम के कौल का मजाक उड़ाते हुए ये बात कही, जो इमाम ने फरमाया था कि तुझे गेहूं नहीं नसीब होगा वहां कि मैं जौ खा के जी लूंगा। इमाम ने निहायत सब्र और सब को इल्म से उसको जवाब दिया कि तुझे जौ भी नहीं मिलेगा, तू वहां जा ही ना सकेगा। ये इल्म गैब नहीं था तो क्या था जो हुसैन से ये बात कहलवा रहा, और फिर वही हुआ जो हुसैन ने कहा, यानी उसको न वहां जाना नसीब हुआ न वहां की गवर्नरी नसीब हुई। تو عزیزان گرامی یہ معاملے تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک یوں دیکھ کے سمجھتے ہیں. آج آٹھویں رات ہے, اب جانے والوں کے دل بھرے ہیں, سوگواروں کی آنکھیں نم ہیں, لوگ زیادہ مصائب کی فرمائش کر رہے ہیں, اور آج کی رات زینب کے پردے کے محافظ سکینہ کے دل کی دھارس, سیدانیوں کے آسرے حسین کے قوت بازو, زینب کبریٰ کے پردے کے محافظ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام, ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس تاجدار وفا پر جس نے پانی پر داستان محبت لکھ دی اور صبح قیامت تک بہتا پانی عباس کی وفا کی داستان کہتا ہے. سوگواران حسین, عباس علی کے دل کی تمنا تھے, عباس حرم کا آسرا تھے, خیموں کے تلایا گھومتے تھے اور سیدانیاں آرام سے سوتی تھی. حسین نے عباس کی میت پہ ایک شعر پڑھا, فرماتے ہیں علیاؤ نامت آئین بے قلم تنم و تصادت اخراف آزم نموہا, اے بھیا آج سے وہ آنکھیں سو گئیں جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھیں اور آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھیں. یعنی دشمن تمہارے ڈر سے جاگتے تھے اب سوئیں گے, سیدانیاں تمہاری وجہ سے سوتی تھیں اب جاگیں گی. خدا کی قسم تاریخ عالم و آدم میں ایسا کردار نہ ملے گا جیسے کردار کا نام عباس ہے. دنیا میں مثال ہی نہیں, اطاعت امام ایسی کہ اگر اہل بیت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے, تو میں قرآن کی اس آیت سے روشنی لیتے ہوئے ایک جملہ حضرت عباس کے لیے عرض کروں کہ مولا عباس آپ کو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو حسین چاہتے ہیں. جو اللہ کی مرضی وہ اہل بیت کا عمل, اور جو اہل بیت کی مرضی وہ عباس کا. تین دن کا بھوکا, تین دن کا پیاسا جوان, تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ عباس نے دریا چھین کیسے لیا, تعجب کی بات یہ ہے کہ عزیزوں کے لاشیں دیکھتے رہے, بھتیجوں بھانجوں کی میتیں آتی رہیں اور دل کو سنبھالے صبر کیے کھڑے رہے, امام کے چشم و ابرو دیکھتے رہے. اصل معاملہ یہ ہے. اور پھر کب سے تیاریاں تھیں, علی نے اپنے بھائی سے کہا تھا جناب عقیل سے کہ بھیا بہادر گھرانہ بتائیے, تو عباس کی پیدائش سے پہلے سے پلاننگ تھی کوئی بہادر بیٹا پیدا ہو, اور اللہ نے بیٹا دیا, علی کی تمنا پوری ہوئی. اور بیٹا بھی کیسا بیٹا, دیکھیے اردو زبان کا ایک محاورہ ہے, لوگ دعا دیتے ہیں اللہ چاند سا بیٹا دے, اللہ چاند سا بیٹا دے, یا کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو کہا جاتا ہے اللہ نے انہیں چاند سا بیٹا دیا. یہ تو زبان ہے, محاورہ ہے چاند سا بیٹا, مگر علی کو اللہ نے واقعی چاند سا بیٹا دیا. یہ محاورے کی بات نہیں تھی, اس لیے کہ ایسا بیٹا دیا جو بنی ہاشم کا چاند کہلایا, قبر ہے بنی ہاشم. اور عزیزان گرامی یہ بھی سن لیجئے کہ چاند ہمیشہ چمکتا ہے اس وقت جب سورج نہیں ہوتا. جب سورج ہوتا ہے تو چاند میں چمک نہیں ہوتی. اکثر چاند دکھائی دیتا ہے مہینے کی شروع تاریخوں میں سورج کی موجودگی میں, یا مہینے کی آخر تاریخوں میں بھی دکھائی دیتا ہے دن میں. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ابر کا اتنا سا ٹکڑا سفید سفید ایسا دکھائی دیتا ہے, اور وہی جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کے اندر چمک بڑھنے لگتی ہے, یہاں تک کہ اس کی چاندنی زمین تک آ جاتی ہے اتنا چمکنے لگتا ہے. تو چاند چمکتا ہے, مگر اس وقت چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا, سورج کے سامنے چاند نہیں چمکتا. علی کو اللہ نے وہ چاند دیا جو سورج کے سامنے چمک رہا ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو کربلا میں جا کے دیکھ لیجئے, جہاں شہادت کا سورج چمک رہا ہے وہی وفا کا چاند بھی چمک رہا ہے. روایت بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو ہاتھوں کو جوڑے آئے, کہا آقا آپ مجھے بھی اجازت دے دیجیے, کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا علمدار ہو. عباس چاہتے تھے اجازت ملے, حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. آخر میں روایت بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, 40-42 بچے جن کی سربراہی جناب سکینہ کر رہی تھی, ہاتھوں میں سوکھے ساغر لیے ہوئے, چچا پیاس. عباس کو آ کے گھیر لیا, حسین نے بچوں کو دیکھا, عباس کو دیکھا, کہا بھیا لڑنے کی اجازت تو نہیں, اگر جاتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا. لے لیجیے کسی طرح صحیح جانے کی اجازت تو ملی. سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی, ایک مشکیزہ لے کے آئی, کسی کتاب کا لکھا نہیں ہے, خالی میں تصور کی آنکھوں سے دیکھ کے بھی بہت کچھ پڑھتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سکینہ اور عباس کی آخری ملاقات تھی. چار برس کی چھوٹی سی بچی, ہاتھوں میں مشک اٹھائے ہوئے, اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے عباس کو مشکینہ دے رہی ہے, اور 34 برس کا جوان چچا اپنے بلند قامت گھوڑے سے جھک کے مشکینہ لے رہا ہے. یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات تھی. پھر نہ عباس نے سکینہ کو دیکھا, نہ سکینہ نے عباس کو دیکھا. عباس پلٹ کے دریا سے نہ آئے, سکینہ پلٹ کے شام سے نہ آئی. عباس دریا پر سو گئے, سکینہ شام کے قید خانے میں سو گئی. آج تک عباس کے عالم سے بندھی بچ کے سکینہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی کہانی کہہ رہی ہے. ہائے عباس, ہائے عباس, ہائے سکینہ, نہ چچا رہا نہ بھتیجی.